ایک موضوع جس پر میں چاہتا ہوں آپ تفصیل سے ذرا اظہار خیال کیجئے، اور پھر ہم کچھ اطلاقی مسائل کو بھی آپ کے سامنے رکھیں گے جو عہد جدید میں پیدا ہوتے ہیں، اور اس میں بھی میں یہ چاہوں گا کہ آپ کوئی فقہی آراء، جائز ناجائز، یا آپ کے نزدیک وہ ممنوع ہے یا اس کی اباحت ہے، اس سے ہٹ کے ان معاملوں کو اپروچ کیسے کرنا چاہیے اس پر بات کریں. مولانا وحید الدین خان صاحب نے بھی توجہ دلائی، اس پہ کتاب بھی لکھی، فکر اسلامی میں بھی انہوں نے بات کی، اور علماء اور دور جدید کے چیلنج پہ بھی بات ہوئی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موجودہ دور میں کچھ نئے مسائل آج کے عرف، آج کے عہد کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں. ہمارا جو دینی علوم یا مذہبی معلومات پر دسترس رکھنے والا طبقہ ہے علماء کا، اور ہمارے لیے بہت محترم ہے، وہ جب اس مسئلے پر اپروچ کرتے ہیں، اس پر گفتگو کرتے ہیں، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جیسے وہ اپنے عہد کے تقاضے یا اس مسئلے کی جو ڈائنامکس ہیں اس سے بھی اس درجے میں واقف نہیں ہیں، اور مذہب کو بھی جس طریقے سے اس کے اوپر رکھ کے پرکھ کے وہ کوئی نتیجے تک پہنچ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی فلیکسیبلٹی نظر نہیں آتی. معلوم یہ ہوتا ہے کہ جیسے ماضی کی تراث میں جا کر ان واقعات کی مماثلت کو ڈھونڈ کر کوئی جواب جو ہے وہ دیا جاتا ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ موجودہ دور میں جو نئے مسائل، نئے تقاضے پیدا ہوتے ہیں، دین کے ایک عالم کو ان پر اپروچ کرتے ہوئے، ان پر کوئی رائے دیتے ہوئے، وہ کون سا پیراڈائم ہے، وہ کون سی میتھڈالوجی ہے جس سے گزر کے اس کے بارے میں کوئی جائز ناجائز، صحیح غلط کا فیصلہ فتویٰ دینا چاہیے؟
پہلے تو میں یہ بات عرض کر دوں کہ عمومی طور پر علماء کے بارے میں یہ بات درست ہو سکتی ہے، لیکن ایسے جلیل القدر علماء ہمارے بر صغیر میں بھی اس پچھلی دو صدیوں میں پیدا ہوئے ہیں. دو صدیوں کا ذکر میں نے اس لیے کیا کہ اصل چیلنج انہیں میں درپیش ہوا ہے، اور مصر و شام میں بھی، کہ جو نہ صرف یہ کہ مغربی علوم سے بلکہ دور جدید سے بھی بہت اچھی واقفیت رکھتے تھے. انہوں نے بہت قریب سے اس سب کچھ کو دیکھا بھی تھا، اور ایسا نہیں کہ ان کے لیے یہ چیزیں اجنبی تھیں، اور انہوں نے یہ بھی کوشش کی کہ وہ صحیح اصولوں پر اطلاق کر کے اس میں کوئی رائے بھی قائم کریں. تاہم یہ بالکل صحیح ہے کہ ایسے لوگ کم ہیں ہمارے یہاں بر صغیر میں. مثلا مولانا ابوالکلام آزاد ہیں، مثال کے طور پر علامہ اقبال ہیں، مثال کے طور پر شبلی ہیں، سید سلیمان ندوی ہیں، اسی طرح مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی ہیں. تو ان لوگوں کو مثال کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے کہ جو نہ صرف یہ کہ جدید سے واقف تھے بلکہ قدیم کے اطلاق کے معاملے میں بھی ایک مجتہدانہ بصیرت رکھتے تھے. تو ایسے لوگ رہے ہیں. عمومی طور پر ہمارے ہاں رویہ یہ نہیں ہے. اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو مدرسی تعلیم ہے وہ اصول کی تعلیم نہیں ہے. یعنی اس طرح نہیں اس میں تعلیم دی جاتی کہ ہم یہ دیکھیں کہ دین کے اصل ماخذ کیا ہیں. جیسے اصل ماخذ کی حیثیت تو ہر آدمی مانے گا نا کہ قرآن کو حاصل ہے، اس کے بعد سنت کو حاصل ہے. تو یہ تعلیم اس طرح نہیں دی جاتی کہ ہم پورے دین کو اور دین کے اطلاقات کو اس کی اصل کے ساتھ متعلق کر کے دیکھیں. اسی طرح اصول کی جب میں نے کہا کہ اس طرح تعلیم نہیں دی جاتی، تو اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، اور وہ یہ کہ قرآن پر کیسے غور کرنا ہے، سنت پر کیسے غور کرنا ہے، حدیث کو کیسے سمجھنا ہے، اس میں ہمارے ہاں بہت سا کام ہوا ہے. وہ آپ کو اصول حدیث کی صورت میں، اصول فقہ کی صورت میں، اصول تفسیر کی صورت میں نظر آتا ہے. اس میں ممارست پیدا کرائی جائے، یعنی لوگوں کو یہ تربیت دی جائے کہ ہمارا پرانا علم یہ اصول کس بنیاد پر قائم کرتا تھا، ان کے اطلاق کے کیا طریقے اختیار کرتا تھا، اور اہل علم کے مابین مختلف چیزوں کے اطلاق میں کیسے اختلافات ہو جاتے ہیں. اس کی کو بہت اچھی تربیت نہیں دی جاتی. حنفی مدارس ہیں، وہ اپنے طریقے سے پڑھاتے ہیں، شافعی مدارس ہیں، وہ اپنے طریقے سے پڑھاتے ہیں، اہل حدیث مدارس کا اپنا ایک منہاج ہے. تو یہ وسعت پیدا کرنا کہ اصل ماخذ سامنے رہے، اور یہ چیز لوگوں میں پیدا کی جائے کہ یہ جو ماخذ ہیں یہ اصل دین ہے. ختم نبوت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی ہے، ان کی بنیاد پر جو علم وجود میں آیا ہے یا جو فہم وجود میں آیا ہے وہ انسانی کام ہے. جب آپ اس انسانی کام کو کبھی اجماع کے نام پر، کبھی آپ ائمہ اربع کی رائے کے نام پر، کبھی جمہور کی رائے کے نام پر اصل ماخذ کی جگہ دے دیں گے، تو پھر ایک خاص طرح کا دروازہ لگ جاتا ہے آپ کے علم و فکر پر، اور اس کو کھولنا آسان کام نہیں ہوتا. اور یہ توقع ہر آدمی سے کی بھی نہیں جا سکتی. یعنی پہلے ہی بڑے کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اوپر اٹھیں، کسی علم کو اس کی بنیاد سے سمجھنے کی کوشش کریں، اور پھر کوئی رائے قائم کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیں. اور اگر پورا مدرسی نظام یہی ہو تو بہت سے لوگوں نے تو پیدا ہی اس مقصد کے لیے نہیں ہونا تھا. تو وہ بالکل ہی محروم رہ جاتے ہیں. اس سے ایک رویہ وجود میں آتا ہے. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ بڑے اطمینان کے ساتھ یہ صغرا کبرا قائم کر لیتے ہیں کہ ہمارے ہاں دین کو سمجھنے کی ایک روایت قائم ہوئی ہے, اس سے انحراف کیسے ہو سکتا ہے, غلطی کیسے ہو سکتی ہے, یہ تو رسول اللہ کے بعد اس امت میں دین کو محفوظ رہنا چاہیے. تو میرے نزدیک یہ غلط مقدمہ ہے. محفوظ کس کو رہنا تھا؟ قرآن کو اور سنت کو. وہ الحمدللہ بالکل محفوظ ہے, ان کی حجت پوری دنیا پر قائم ہے, انہیں پوری دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے. لیکن فہم کیسے ہوتا ہے, سمجھا کیسے جاتا ہے, اختلافات کس طرح ہو جاتے ہیں, انسانوں کے مابین فہم کے اختلافات کیا صورتیں اختیار کر لیتے ہیں, اس چیز کو ثانوی درجے میں رکھ کے اس کا مطالعہ کرانا چاہیے تھا. تو یہ دینی تعلیم کی ایک بڑی خامی ہے, مدرسی تعلیم کی بڑی خامی ہے کہ لوگوں کو اصل باخذ سے نہ اس طرح متعارف کرایا جاتا ہے, نہ اخذ و استنباط کی تربیت دی جاتی ہے, اور نہ اصول پڑھائے جاتے ہیں, بلکہ جو کچھ اطلاق کے نتیجے میں دین کا ایک اسٹرکچر بن گیا ہے وہ اس کے عالم بن کے نکلتے ہیں, اور اس کو توڑنے کی صلاحیت بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے, پہلے ہی بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے. اگر اس کی تربیت نہیں دی گئی, اس کا حوصلہ نہیں پیدا کیا گیا, تو وہ اس طریقے سے پھر جو انہیں پڑھا دیا جاتا ہے اس کی کچھ جزیات نکال لیتے ہیں, جب نئی صورت پیش آتی ہے تو اس سے متعلق کرتے ہیں اور اسی کو بڑی فقاہت سمجھتے ہیں. ہونا اس کے بالکل برخلاف چاہیے کہ جب آپ کے سامنے کوئی نئی چیز آئے تو آپ پہلے اصل ماخذ کی طرف جائیں, آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو اللہ کی ہدایت ہے وہ کیا ہے, پھر دیکھیں کہ اس کو مختلف ادوار میں لوگوں نے کس طرح سے سمجھا یا اس کا اطلاق کیسے کیا ہے. یہ جب آپ اچھی طرح گرفت میں لے لیں گے تو نئی صورتحال کو بھی آپ مختلف زاویے سے دیکھیں گے, اور اصل ماخذ کے ساتھ اس کا تعلق قائم کرنے کے لیے بھی آپ کے ہاں زیادہ بہتر مجتہدانہ نقطہ نظر وجود میں آئے گا. یہ چیز اگر نہ ہو تو پھر یہی ہوگا کہ آپ پرانے زمانے کی کوئی آپ کھول کے کتاب بیٹھ جائیں گے اور پھر یہ کہیں گے کہ اچھا فلاں موقع پر فلاں معاملہ پیش آیا تھا, اس میں یہ جزیہ سامنے تھا, اس کو سامنے رکھ کر اس کا اس طرح اطلاق کر دیں. تو اس کے نتیجے میں آپ ایک فقہی اسٹرکچر کو تو قائم رکھ سکتے ہیں, لیکن فکر کی ندرت, اجتہادی بصیرت, چیزوں کو دیکھنے کا ایک نیا انداز وہ کسی حال میں بھی پیدا نہیں کر سکتے. یہ ہمارا المیہ ہے.
اچھا صاحب, اس میں میں اگر دوسری طرف کا آرگومنٹ آپ کے سامنے رکھوں, ہم خود چونکہ اس پس منظر سے اٹھے ہیں, تو کہا یہ جاتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو زندگی کے عملی احکام کی آیات ہیں ان کی تعداد تو کوئی 50-60 کے قریب ہے, تو فقہا نے ان کو سامنے رکھ کے جو اصول اور جو مسائل تھے وہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بیان کر دی ہیں. اب جب یہ کہا جائے گا کہ زندگی کے یہ نئے چیلنجز پیش آ رہے ہیں تو آپ اس کو جا کے قرآن میں دیکھیں یا اس کو جا کے اصل سورس میں دیکھیں, تو قرآن میں تو کوئی اس طرح کی چیز اگر زیر بحث ہوتی تو فقہا کے ان احکام کی آیات میں زیر بحث آ جاتی, اور وہ اصول جو ہم آپ قرآن سے ڈھونڈنے کی ہمیں دعوت دے رہے ہیں وہ آلریڈی ان پر کام ہو چکا ہے فقہ کی صورت میں. تو یہ اصل ماخذ کی طرف جو لوٹانے پر آپ اصرار کرتے ہیں, جب آلریڈی ہماری ایک پوری روایت اصل ماخذ کو سامنے رکھ کے جو احکام کی آیتیں ہیں ان سے فقہ مرتب کر چکی ہے, تو اب تو ہمیں فقہ کے ذخیرے ہی سے کوئی مماثلت تلاش کر کے جدید مسئلے کا اس پہ اطلاق کر دینا چاہیے. مثلا لمیٹڈ کمپنی کا مسئلہ ہے تو ہم دیکھیں گے, اگر فقہ میں غلام زیر بحث ہے, اس کی ملکیت تام نہیں ہوتی, تو ہم اس پہ فیصلہ کر دیں گے.
آخر کیوں, یعنی ایک خاص دور کے فہم کو آپ دین کا ماخذ کیسے بنا لیں گے؟ انہوں نے جو فقہ مرتب کی یا جو قوانین انہوں نے ترتیب دیے وہ بھی ایک انسانی کام تھا. جس وقت آپ کے سامنے مسئلہ ایک محدود نوعیت سے ہوتا ہے یا ایک خاص نوعیت سے ہوتا ہے تو آپ کا اطلاق کرنے کا طریقہ بھی وہی ہوتا ہے. مسئلے نے نئی صورت اختیار کر لی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ براہ راست حکم اس کے بارے میں موجود نہیں ہے. یعنی آپ کسی جزیے سے جب استدلال کر رہے ہیں یا قیاس کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے براہ راست اس معاملے میں حکم موجود نہیں ہے آپ کے پاس. میں فقہ کی بات کر رہا ہوں. تو براہ راست حکم موجود نہیں ہے تو پھر تو ہر حال میں آپ کو اصل کی طرف جانا چاہیے. لیکن تھوڑی دیر کے لیے آپ فرض کر لیجئے کہ براہ راست بھی موجود ہو تو اس کا بھی دوبارہ جائزہ لینا چاہیے. یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے اطلاق میں کہیں غلطی تو نہیں ہو گئی. افراد کے بارے میں یہ کبھی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے کہ وہ غلطی سے پاک ہو سکتے ہیں. ان کے مجموعے بھی ضروری نہیں کہ غلطی سے پاک ہوں. کسی قوم کے لیے یہ بڑی المناک صورتحال ہے, کسی علم کے لیے یہ بڑا سانحہ ہے کہ اس کو آپ کسی خاص دور میں بند کر دیں. وہ ہمیشہ یہ تقاضا کرے گا کہ اصل کی طرف لوٹا جائے. دیکھیے, اس دنیا کے اندر جو علوم وجود میں آتے ہیں وہ اگر مادی علوم ہیں تو مادے کے مطالعے سے صرف نظر کر کے ان میں ترقی نہیں ہو سکتی. یعنی آپ مادے کے اندر اترتے چلے جائیں گے, ये एटम है, ये एटम के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन की हरकत है, ये एक चांद है, ये सूरज है, ये कहकशाने हैं, मादे के मुताले को आप किसी ख़ास दौर के मुताले से अक्स नहीं कर सकते। नहीं, ख़ास दौर का मुताला आपका माजी होता है, आपकी मीरास होती है, उस पर खड़े होकर आप आगे बढ़ते हैं, उसकी कदर करते हुए आप फिर देखते हैं, लेकिन मुताला फिर उसी चीज़ का किया जाता है जिसका इल्म आप आगे बढ़ा रहे हैं। इसी तरह नफ्स है, तो नफ्स इंसानी में इंसान की फितरत का मुताला किया जाता है। ये फितरत का मुताला है कि जिससे इंसानी उलूम या सोशल साइंसेस वजूद में आती हैं, तो इसमें भी बार बार फितरत ही की मुराजत की जाएगी। यानी जिस तरह से दूसरे उलूम में आप मादे को बार बार देखते हैं क्योंकि सब कुछ उससे फूट रहा है, तो इसी तरह से नफ्स और नफ्स से मुतल्लक उलूम में बार बार नफ्स ही को देखते हैं। फितरत इंसानी क्या है, कैसे काम करती है, कैसे मुतल्लक होती है, उससे इस्तखराज व इस्तिंबात कैसे किया जाता है, ये आप बार बार देखेंगे तो नए पहलू आपके सामने आएंगे। इसी तरह जब आप दीन पर बात कर रहे हैं तो दीन के माखज की हैसियत पहले तय कर लीजिए, तो वो ये वाज़े है बिल्कुल कि कुरान और सुन्नत है और कोई चीज़ दीन का माखज नहीं है। जब कुरान और सुन्नत है तो फिर उनका फहम बड़ी कीमती चीज़ है, बार बार देखा जाएगा, उससे बड़ी हिदायत मिलती है, उससे हम अपने सरमाए से वाकिफ़ होते हैं। दुनिया में कोई शख्स भी बेनियाज होकर अपने माजी के इल्म से आगे नहीं बढ़ सकता, बार बार देखिए, लेकिन असल माखज़ ही की तरफ मुराजत करेंगे तो आप बिल्कुल सही जगह पर रहेंगे। असल माखज़ मुख्तलिफ मराइल से जिस तरह समझा गया है उसको देखना एक बिल्कुल और चीज़ है, और उसको बुनियाद बनाकर नई चीज़ों पर इतलाक़ करना एक दूसरी चीज़ है। ये दूसरा तरीका तो सानवी दर सानवी में आपको उलझा के रख देगा। तो असल माखज़ ही से नया इलम भी पैदा होता है, नई रूह भी पैदा होती है, और नए अजहान भी वजूद पजीर होते हैं। तो मेरे नज़दीक तो हर जगह यही तालीम देनी चाहिए कि लोग उसूल को समझें, और उसूल को और असल माखज़ को सामने रख कर गौर करें उन चीज़ों पर। बहुत से लोग ऐसे पैदा होंगे कि जो इसकी सलाहियत नहीं रखते होते, उनका मामला ज़ेर बहस नहीं है, उनके लिए तो इतना ही बहुत होता है कि उन्होंने कुछ सूरतें याद कर ली हैं, उन्होंने कुछ मसाइल हिफ्ज़ कर लिए हैं, वो किसी मस्जिद में चले गए, कोई खिदमत अंजाम दें, या किसी ख़ास फ़न को पढ़ाने के आलिम हैं, कोई सरफ़ पढ़ा रहा है, कोई नहब पढ़ा रहा है, कोई इल्म कलाम पढ़ा रहा है, वो ठीक है। लेकिन दीन के मामले पर जब बैसियत मजमूई आदमी बात करने के लिए निकले तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि वह असल माखज़ और उसूल से वाकिफ़ हो। वो ऐसा नहीं होगा तो उसके यहाँ एक ख़ास तरह का तासुब पैदा हो जाएगा, उससे फ़िरकाबंदी जन्म लेगी, उसके नतीजे में ऐसी चीज़ें सामने आएंगी कि जो इल्म अकल की मेयार पर पूरी नहीं उतरेंगी, और रदी चीज़ों को आप दीन की तरफ नस्बत दे देंगे, और इस तरह एक जुज़िए से दूसरे जुज़िए और दूसरे जुज़िए से तीसरे जुज़िए की तरफ जाने का अमल लोगों को बिल्कुल एक पेचीदा सूरत हाल में डाल देगा। ये बात याद रखिए, खा लोग इस पर जितनी चाहे तनकीद करें, दीन फितरत पर मबनी है, फितरत की बिसात इंतहाई सादा है, और कुरान मजीद का इस्तदलाल का तरीका भी यही है। जब आप इस पर अपने फ़िक्र की बुनियाद रखेंगे तो आपकी बात ऐसी दो और दो चार होगी, ऐसी वाजे होगी कि गोया बस लोग उसको सुनेंगे और ये कहेंगे कि मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में
है। शाह साहब, एक पहलू और सामने आता है, लोग आमतौर पर पेश करते हैं कि माजी की इस रिवायत में दीन पर गौर व फिक्र का जो काम हुआ है, ऐसा नहीं है कि उसमें इख्तलाफ़ नहीं है, उसमें भी इख्तलाफ़ है, इसलिए हमारे सामने मुख्तलिफ फुकहा की अलग अलग फ़िक्र भी मौजूद है, लेकिन जो बड़े अजहान पैदा भी हुए, मसलन शाह वलीउल्लाह हैं, उनमें कुछ ना कुछ तदबीक की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो एक पहलू बहुत नुमायों के सामने आता है कि माजी के लोगों ने गौर व फिक्र किया, वो नेक भी थे, ज़माने रिसालत से करीब भी थे, बराह रास्त ज़ुबान से वाकिफ़ भी थे। अब अगर हम असर ना तौर पर करेंगे तो उसमें ख्वाहिश का गलबा, ज़माने की दूरी, और इसी तरह बहरास्त उन उलूम के साथ हमारी जिसको आप कहते हैं इनहेरेंट वाबस्तगी नहीं है, तो इम्कान ज़्यादा है कि हम ख़ता की तरफ चले जाएंगे। तो इसमें बेहतर तरीका दीन के मामले में साहिब रास्ता यही है कि जो हुआ वह है उनमें से ही आप अगर किसी का इंतखाब कर लें, गोया एक चार फिकों के अंदर रहते हुए अगर आप कोई रास्ता पैदा कर लें तो यही एक बेहतरी का रास्ता है जिसमें हम महफूज रह सकते हैं।
जो आदमी इस पर इक्तफा करना चाहता है ज़रूर करें, मैं तो ये नहीं कहता कि हर आदमी ज़रूरी ये काम करे, लेकिन अगर कोई काम करता है तो उस पर तान व तशनीक क्या वजह है। यानी रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो लोग आप पर ईमान लाए, क्या उनमें कमज़ोर मुसलमान नहीं थे, क्या उनमें ज़ईफ़ मुसलमान नहीं थे, कुरान मजीद में क्या उन ज़ुआफ़ा पर तबसरे नहीं किए गए। यानी आप कहते हैं ना कि लोगों का ईमान बड़ा मज़बूत था, वही बात यह है कि उनमें सब अबू बकर उमर तो नहीं थे, सब उस्मान व अली तो नहीं थे, سب معاذ بن جبل اور ابو عبیدہ بن الجراح تو نہیں تھے، یعنی ان میں بھی ہر طرح کے لوگ تھے، یہاں تک کہ قرآن مجید تو خود مدینہ کے اندر منافقین کی سازشوں سے پردہ اٹھاتا ہے. اسی طرح قریبی دور کے لوگ تھے جن کے مابین اختلافات بھی ہوئے، جنگیں بھی ہوئیں، تدبیر کے معاملے میں بھی اختلافات ہوئے، پھر تو یہ ہونا نہیں چاہیے تھا کسی طرح سے بھی. تو یہ بالکل ایک بےمانی منطق ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دین کا علم ہو یا کسی اور علم و فن کا معاملہ، وہ ایک رواں بہتے ہوئے دریا کی طرح ہوتا ہے، اس میں نئے نئے پہلو سامنے آتے رہتے ہیں، اور کوئی بھی آدمی اگر اس میں کوئی بات کرتا ہے تو آپ اس کی بات کو دلیل کی بنیاد پر دیکھیے. یہ آپ پابندی لگا دیں گے اگر اصل میں دیکھیے، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا عام طور پر کہ اتنے طویل عرصے سے کسی نے یہ بات تو نہیں کہی، بھائی آپ کہنے کب دیتے ہیں؟ جو کہنے کی جسارت کرتا ہے پگڑی پونجی غائب اس کی. سب سے پہلے تو یہی درس آپ دیتے ہیں کہ تمہیں حق ہی نہیں ہے اس بات کا، تو لوگ ظاہر ہے کہ ڈرتے ہیں اس بات سے. کون آدمی ہے کہ جو سب کی تان و تشنی کا مورد بن جائے گا اس کے نتیجے میں؟ تو اس لیے آپ انکرج کیجئے، حوصلہ افزائی کیجئے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ بہت بڑی غلطی کر دے گا، اگر اچھا ماحول پیدا کریں، حوصلہ افزائی کریں، نئی تحقیق سامنے آئے تو آپ خراج تحسین پیش کریں. یعنی ایسی بہت سی نئی باتیں ہیں کہ جو سامنے آئیں گی تو آپ یہ کہیں گے کہ ہم اس سے اتفاق نہیں کر پا رہے، اس میں استدلال کی یہ کمزوری ہے، لیکن اس کے نتیجے میں کچھ نئے سوالات سامنے آئے ہیں، نئے زاویے سامنے آئے ہیں، سوچنے کے نئے طریقے سامنے آئے ہیں. علم میں جب تک آپ غلط بات کے لیے بھی ایک اچھی فضا پیدا نہیں کریں گے کہ وہ کہی جائے، بیان کی جائے، تجزیے سے گزرے، اور بغیر طعن و تشنیع کے، بغیر تکفیر کے، بغیر تفسیق کے، بغیر تذلیل کے، ایک آدمی کی بات کو علمی طریقے سے سنا جائے، پھر اس کی غلطی اس پر واضح کی جائے، یہ فضا اگر پیدا نہیں کریں گے تو اسی طرح کا جمود ہوگا جس کا ہم اس وقت مشاہدہ کر رہے ہیں. اس کے بعد کون آدمی یہ ہمت کرے گا؟ یعنی جو یہ ہمت کرے وہ اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈالے، آبرو کو بھی خطرے میں ڈالے، اپنے تعلق کو بھی خطرے میں ڈالے، سب مل کر اس کو گمراہ قرار دے کر امت سے نکالنے کی صحیح بھی کریں، تو مجھے بتائیے کہ اس کا حوصلہ پھر کون کرے گا؟ یہ مغرب میں کیا ہوا ہے؟ وہی فضا پیدا کی گئی ہے یونیورسٹیوں میں، ان کی اکیڈمیز میں، ان کے علمی حلقوں میں، کہ ہر چیز کو انکرج. ایسی ایسی تحقیقات میں نے پڑھی ہیں جو پی ایچ ڈی کے لیول پر ہیں، ان اساتذہ کی ہیں کہ جن کے بارے میں آپ یہ کہیں کہ ان کو بڑا مقام حاصل ہے کسی فن میں، بالکل ہی بےمانی چیزیں. یعنی ان کے اوپر تنقید کی جائے، ان کو ادھیڑ کر رکھا جا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو قدر افزائی کے ساتھ دیکھا گیا ہے. اس پہلو سے نہیں کہ ان کی بات درست ہے، اس پہلو سے کہ انہوں نے علم کی ایک خدمت کرنے کی کوشش کی ہے. جو بھی بڑا آدمی علم کی خدمت کرنے کی کوشش کرے گا وہ غلط نتائج تک بھی پہنچے گا، تو پہنچنے کا راستہ جب وہ طے کر رہا ہوگا تو آپ کے سامنے بہت سی چیزوں کو نمایاں کر دے گا، بہت سے نئے سوالات سامنے لے آئے گا. یہ فضا ناگزیر ہے، یہ ضروری ہے. ہمارے ہاں جو فضا اس کے لیے پیدا کر دی گئی ہے اس میں علم آگے بڑھ نہیں سکتا. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ دین میں بھی جمود میں مبتلا ہوں گے، آپ دنیا کے معاملات میں بھی اسی طرح پستی میں اتریں گے. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ دینی علم میں اس طرح کے جمود کو روا رکھا جائے اور پھر اس کے اثرات باقی علوم پر نہ پڑیں. رویے اس طرح تشکیل پاتے ہیں جب علم کی قدر افزائی کا رویہ ہی نہیں، کسی نئی تحقیق کے خیر مقدم کا رویہ ہی نہیں، جب اس کو دیکھنے کے لیے لوگ اسی عزت اور احترام سے آگے نہیں بڑھتے جس کی روایت ہمارے ہاں ڈالنی چاہیے. یونیورسٹیوں میں تو وہ ان کے پیچھے آپ تالی بجانا شروع کر دیتے ہیں، ان کے خلاف لابی کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں دسیوں ایسی مثالیں دے سکتا ہوں کہ وہ لوگ کے جو ذرا بہت بہتر طریقے سے سوچنے والے تھے، اپنی بات کہنے والے تھے، ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا؟ ہماری یونیورسٹیوں میں کیا ہوا؟ ہمارے تعلیمی اداروں میں کیا ہوا؟ کیا کسی مدرسے میں کوئی آدمی مجموعی مدرسے کی فکر سے اختلاف کر کے جی سکتا ہے؟ ہماری یونیورسٹیوں میں جو عام طور پر لابیاں کام کر رہی ہوتی ہیں اس سے ہٹ کے کوئی بات کر سکتا ہے؟ اس کے بعد آپ کیسے یہ خواب دیکھتے ہیں کہ یہاں علم پیدا ہو جائے گا اور تحقیق میں کوئی نظرت پیدا ہو جائے گی؟ جو فضا آپ کے ہاں یعنی مسلمان کی حیثیت سے ہماری اصل شناخت اسلام ہے، تو اگر اسلام اور اس کے علوم کے بارے میں ہمارا حال یہ ہوگا تو باقی چیزوں پر بھی اس کا اسی طرح سے اثر پڑے گا. یہ کوئی استدلال نہیں ہے. کوئی آدمی عافیت کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے کرے، لیکن علم یہ چاہتا ہے کہ ہر چیز کا اس کی بنیاد سے جائزہ لیا جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سائنس کو پڑھ رہے ہیں اور اس سے پہلے ایک قصر نیوٹن نے بنا دیا ہے تو اب اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. یہی معاملہ دین کا بھی ہے. یعنی دین کو چیلنج نہیں کیا جا رہا ہوتا. دین تو نام ہے قرآن کا، دین نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کا اور آپ کی سنت کا. یہ زیر بحث وہ نہیں ہوتا. زیر بحث وہ فہم ہے جو انسانوں کا فہم ہے، اور وہ سارے مل کر بھی غلطی کر سکتے ہیں. اس کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں کہا جا سکتا. کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہمارے سامنے پوری مسیحی ملت ہے؟ پوری مسیحی ملت. سینٹ پال کوئی معمولی آدمی نہیں ہے, سینٹ آگسٹائن کوئی معمولی آدمی نہیں ہے, سینٹ اکویناس کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. یہ جو آپ کے پوپ ہوتے ہیں بہت پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں. پھر یہ اس غلطی پر متربع ہو سکے جس پر قرآن مجید متربع کر رہا ہے, یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام کی الوہیت کے معاملے پر, کفارے کے عقیدے پر. میں کہتا ہوں کہ اتنی واضح دلیلیں موجود ہیں کہاں, قرآن میں نہیں صرف, خود انجیل میں, کہ اگر آدمی اس سے نکل جائے کہ مجھے بہرحال اسی روایت کے اندر جینا ہے, اس سے نکل جائے تو ان کے اندر سے وہ لوگ پیدا ہوں کہ جو کھڑے ہو کر گواہی دیں کہ سینٹ پال نے یہاں یہ غلطی کی تھی, سینٹ اکویناس نے یہاں یہ غلطی کی تھی, استدلال میں یہ خرابی ہے, کیتھولک مسیحیت کی یہ بنیادیں ٹھیک نہیں ہیں. آپ نے جب کسی ثانوی ماخذ پر ایک مرتبہ اس کی بنیاد رکھ دی تو اس کے بعد تو بس پھر یہ ہے کہ سارے لوگ وہی تسبیح پڑھتے رہیں گے. تو یہ کون سی تعلیم ہے جو دی جا رہی ہے؟ باقی جن میں حوصلہ نہیں ہے انہیں کون کہتا ہے؟ ان کے لیے صحیح یہی ہے کہ وہ جس زندگی میں جی رہے ہیں جیتے رہیں. وہ فضا پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ علم کا استقبال کیا جائے اگرچہ اس کے نتائج سے آپ کو اتفاق نہ ہو.
جب آخری پانچ منٹ ہمارے پاس باقی ہیں, ایک پہلو جو اس پوری بحث میں, اس میں چاہتا ہوں ذرا فوکسڈ ہم آپ بات کر لیں مختصر, وہ یہ کہ یہ جو استدلال ہے کہ جو زبان ہے, زبان قرآن مجید ہمارے سامنے ہے, ہم تو برصغیر میں پیدا ہوئے, اردو بولتے پڑھتے لکھتے رہے, ہم نے کچھ مشق مہارت پیدا کر کے اس زبان کو سمجھنا شروع کر دیا. وہ لوگ جو عرب تھے, وہ لوگ جو زمانۂ رسالت کے قریب تھے, وہ لوگ جن کی مادری زبان عربی تھی, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن کی الفاظ کا ایک مدعا معنی مفہوم آج ہم برآمد کر رہے ہیں اور وہ جو زبان سے براہ راست واقف تھے وہ اس کو نہیں جان سکے؟ یہ آرگومنٹ عقلی آرگومنٹ عام طور پہ دیا جاتا ہے کہ مثلا زبان, ان کی زبان, ان کا محاورہ, ان کے اسالیب, اور آج ایک آدمی برصغیر کا اردو اسپیکنگ اٹھتا ہے اور وہ یہ سمجھاتا ہے کہ نہیں پہلے کے لوگ جو عرب تھے انہوں نے بات ٹھیک نہیں سمجھی.
پہلے تو یہ بتائیے کہ کیا اس زمانے کا ہر آدمی علمی کام کرنے کے لیے بیٹھا تھا؟ اس نے قرآن مجید پر تدبر اور تفحص کو اپنا موضوع بنایا تھا. صحابہ کرام کی جماعتی کو دیکھ لیں, ان کی بڑی اکثریت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی. وہ کبھی مہاجرت کر رہے ہیں, کبھی ان کو جنگیں درپیش ہیں, ان میں کچھ لوگ جو ہیں وہ بدو ہیں جنہوں نے چند بڑی بڑی باتیں سمجھیں اور اس کے بعد اپنے علاقوں کو چلے گئے. کچھ لوگ ہیں جن کا علمی ذوق ہے, کچھ لوگ ہیں کہ جو لیڈر اور رہنما ہیں, وہ قومی حیثیت سے خدمت انجام دے رہے ہیں. تو تدبر اور تفحص یہ ناگزیر چیز ہے. یعنی زبان تو آپ کی ہے, قرآن مجید کو آپ دیکھیے, ایک عام آدمی کی حیثیت سے آپ اس کو پڑھتے ہیں, تذکیر حاصل کر لی, نصیحت حاصل کر لی, جو ضروری احکام دیے گئے تھے آپ نے عمل کر لیا ان کے اوپر. لیکن اس کے اندر اتر کر اس کے غوامز کو سمجھنا, اس کے اسرار کو سمجھنا, خود صحابہ کرام سے اس کی ابتدا جب ہوئی ہے تو ہم جانتے ہیں کہ اس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہو, یا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہو, یا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہو, یہ علماء صحابہ ہیں. پھر اس کے بعد بھی آپ دیکھتے ہیں کہ تابعین میں بھی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو اپنا موضوع بنایا. تو علم اصل میں علمی کام تدبر اور تفحص سے آگے بڑھتا ہے. اس میں یہ استدلال ٹھیک نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب تو یہ ہے کہ دیوان غالب مرتب ہو گیا, اب ایک کرخندار بھی ہے مثال کے طور پر, دلی کا ایک دکاندار بھی ہے, چونکہ زبان اس کی ہے تو اس لیے اس کے سارے رموز و غوامز کو سمجھ لے گا. علامہ اقبال ہے, انہوں نے اردو میں لکھا ہے یا فارسی میں لکھا ہے, ہر فارسی دان اس بات کو جانتا ہے کیونکہ اس کی زبان ہے. نہیں, ایک چیز تدبر اور تفحص ہے, اس کا سلسلہ نہیں روکا جا سکتا, یہ قیامت تک جاری رہے گا. اور جب کوئی آدمی اس پر کام کرے گا تو کیا وہ اردو زبان میں بیٹھ کر کام کر دے گا؟ یعنی ظاہر ہے کہ وہ سارے ذخیرے پر نگاہ رکھے گا, جو فارسی میں بھی ہے, جو انگریزی میں بھی ہے, جو اردو میں بھی ہے, جو اس سے پہلے عربی میں بھی تھا, سارے ذخیرے کو دیکھے گا. اسی طرح زبان کیسے سمجھنی ہے, کیا جاننا ہے, اس کی تمام چیزیں محفوظ طریقے پر چلی آ رہی ہیں, انہی میں مہارت پیدا کی جا رہی ہے. تو ہر دور میں ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں. آپ امام شاطبی کو کہیں گے کہ تم نے موافقات جیسی کتاب کیوں لکھ دی, ابن حزم سے کہیں گے کہ تم نے یہ بالکل ہی ایک نیا مدرسہ فکر کیسے بنا ڈالا, اس سے پہلے کی تو ایک روایت چلی آ رہی تھی. ابن تیمیہ کے بارے میں کہیں گے کہ پہلی روایت کو کیوں چیلنج کر ڈالا. اس طرح کے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے. ہمارے یہاں ہندوستان میں خود شاہ ولی اللہ ایک بہت بڑے آدمی ہیں اور ان کا چیزوں کو دیکھنے کا انداز بالکل مختلف ہے. مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کو دیکھیے, ایک بالکل نئی تعبیر وجود پذیر کر دی. اس سے سخت اختلاف رکھنے کے باوجود اس کو ایک علمی کام کی حیثیت سے دیکھا جانا چاہیے.
ٹھیک ہے سر، آخری ایک پہلو صرف یہ بتائیے گا کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں زبان کی، چاہے وہ اس عہد کا کوئی فرد ہو یا آج کا کوئی فرد ہو، جب وہ یہ زبان کا معنی، مفہوم، مدعا بیان کرے گا تو یہ بات تو ناگزیر ہے نا کہ زبان اگر الفاظ میں ہے تو وہ چاہے غالب کے شاگرد ہی حال ہی کیوں نہ بیان کر رہے ہوں، لیکن شعر کو اس کو قبول کرنا چاہیے.
ناگزیر ہے، اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یعنی یہ جو زبان کا ذخیرہ ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں جانتے ہیں، یہ انہی عربوں سے مرتب ہونا شروع ہوا، اس کے بعد عجم کے بہت بڑے علماء اس میں سے اٹھے. آپ دیکھیے ایک زبخشری کی حیثیت کو کون چیلنج کر سکتا ہے، سیبے کی حیثیت کو کون چیلنج کر سکتا ہے، دونوں عرب نہیں. تو اس لیے عربی زبان کا علم ہے، وہ جاری ہے، اس کے ذخائر موجود ہیں، ان کی بنیادیں موجود ہیں، ان کو لوگ پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں. کوئی آدمی اس میں غلطی کرے گا متربع کر دیا جائے گا، بڑی سے بڑی غلطی ہوتی ہے. خود ہمارے آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں کہ جنہوں نے قرآن کی تفسیریں لکھی ہیں، لیکن عربی زبان سے مراجعت کیسے ہونی چاہیے اس کے اصول بالکل غلط طے کیے ہیں. نئے لوگوں میں بعض لوگ ہیں، میں اس کا ذکر کسی وقت تفصیل سے کروں گا، تو اس میں بھی آپ بتا سکتے ہیں ان کو کہ آپ کی غلطی یہ ہے. تو جہاں غلطی ہو وہ بتانی چاہیے. اس طرح کے استدلالات قائم کر کے آپ کسی غلط بات کو قائم نہیں رکھ سکتے. اور میں آخری بات یہ کہتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ آپ ایک آدمی کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم فلاں وقت میں اور 14 صدی کے بعد اور اس عمر میں یہ بات کر رہے ہو، تو اچھا جو پہلوں نے بات کر رکھی ہے وہ آپ کے نزدیک بڑی محکم بات ہے، تو ذرا اس کا استدلال واضح کر دیجئے، سمجھا دیجئے لوگوں کو.
ان کی بات بھی عربی زبان میں جس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا، جیسے قرآن مجید
غلطی واضح ہو جائے گی، معلوم ہو جائے گا، اس میں بھی وہ سارے مراحل سے گزرنا ہوگا نا آپ کو. تو اس لیے یہ ایسی باتیں ہیں جو لوگ کرتے رہتے ہیں.